بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قرآن کریم میں جو مختلف احکام ہمیں دیے گئے ہیں، نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، مختلف احکام دیے گئے، تقویٰ کا حکم ہے، اعمال ہیں، قلبی اعمال، ظاہری اعمال، باطنی اعمال، کچھ چیزوں کے اسے رکنے کا کہا گیا، کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک عبادت جس کو بہت اہتمام سے بیان کیا گیا اور ایک ہی وہ عبادت ہے جس کے ساتھ یہ قید لگائی گئی کہ کثرت سے کرو، اور شاید اکثر کو معلوم ہی ہے کہ یہ عبادت ذکر اللہ ہے، وہ ایک ہی عبادت ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو کثرت سے کرو، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن کریم میں۔ حالانکہ نماز کی بڑی تاکید آئی ہے، نماز کی اہمیت ہے، لیکن کہیں یہ نہیں آیا کہ کثرت سے نماز پڑھو، قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں آیا کہ کثرت سے نماز پڑھو۔ ہاں البتہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے خدمت پہ خوش ہو کر یہ فرمایا تھا کہ کیا مانگتے ہو، کچھ مانگ لو، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ بہت اونچی چیز مانگ لی اور بہت صحیح موقع پر مانگ لی۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اچھا اگر تمہاری یہی درخواست ہے، تم یہی چاہتے ہو، تو اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود، کثرت السجود، وہاں احادیث میں تو ذکر ملتا ہے، کثرت السجود کے ذریعے سے تم بھی میری مدد کرو، میں دعا کرتا ہوں تم عبادات کی کثرت اور سجدوں کی کثرت کرو۔ لیکن قرآن کریم میں کثرت کا اگر ذکر ہے کہ کثرت سے یہ عبادت کرو تو وہ ذکر اللہ ہے، اور جگہ جگہ ہے، ایک جگہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، اذکروا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ذکر ہے تو فرض، اور اس لیے کہ قرآن کریم میں حکم آیا تو ذکر کرنا فرض میں داخل ہو گیا، تو ہے فرض اور کثرت سے کرنے کا حکم ہے، ایک جگہ نہیں کر جگہ۔ حج سے انسان فارغ ہوتا ہے، حالانکہ عبادت ہے، تو انسان حج سے فارغ ہو کر اچھا اب تو ذرا آرام کریں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، اور ذکر کی جب کثرت کا حکم دیا گیا تو اس کے لیے آسانیاں بھی رکھ دی گئیں، پابندی نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہی ہونا چاہیے، باوضو قبلہ رخ یہ بھی ضروری نہیں، لیٹ کر انسان کر لے، بیٹھ کر کر لے، اور قرآن میں کئی جگہوں پر، دو تین جگہوں پر تو اس کی بھی صراحت کر دی گئی، سورہ آل عمران کی آخری جو آیات ہیں اس میں بھی خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا گیا، جو روزانہ تہجد کے موقع پر پڑھنے کا جو ذکر ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کے موقع پر جب بیدار ہوتے تھے تو تہجد شروع کرنے سے پہلے جو آیات پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آگے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم۔ عام طور پر تین ہی حالتیں انسان کی ہوں گی، کیا قیام ہوگا یا قعود ہوگا یا لیٹا ہوگا، یا کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ تو فرمایا کہ گویا کہ یہ تینوں حالتیں جو عام طور پہ انسان کی ہوتی ہیں، بس ان تینوں حالتوں میں مطلب یہ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، انسان کھڑے بیٹھے لیٹے کسی بھی طریقے سے ذکر اللہ جاری رکھے، ذکر اللہ کو چھوڑے نہیں۔ مختلف مواقع کے مختلف مسنون دعائیں ہیں، وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انسان ذکر اللہ میں لگا رہے، نہ وضو کی پابندی انسان کو بلکہ غسل کی حاجت ہے، اس حالت میں بھی ذکر اللہ، اور وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، وہ ذکر اللہ بغیر وضو کے ہی ہے، استنجا سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی جاتی ہے، وہ ذکر اللہ بغیر وضو ہی کے ہے۔ تو ذکر اللہ کے لیے نہ وضو کی پابندی، نہ طہارت کی، نہ جسم کے پاک ہونے کی، نہ کسی خاص حالت کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر حالت کے لحاظ سے، بلکہ اس کی صراحت کر دی کہ اچھا ہر طرح ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہر حالت میں ذکر اللہ کے عادی ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اولو الالباب فرما رہے ہیں۔ اردو زبان میں تو ہم عقل والے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ہم دیکھیں لقومی یعقلون، عقل والے، یعقلون، اہل عقل، اور اولو الالباب عربی زبان کے لحاظ سے تو فرق ہے، جن کی عقل میں گہرائی ہے، گہری سوچ، گہری سمجھداری وہ رکھتے ہیں، اولو الالباب، لب خلاصہ جس کو کہا جاتا ہے، تو ایک تو عقل ہے اور اس میں بھی گہری سمجھداری اللہ تعالیٰ کسی کو دے تو اس کی علامت کیا ہے؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھداری اور گہری سمجھداری دی ہے اور عقل کامل درجے کی دی ہے، اس کی علامت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ بھی ایک عجیب نکتہ ہے کہ انسان ذکر اللہ کا ہر وقت اہتمام کیسے کر سکتا ہے، کیسے اس کی پابندی کرے اور کیسے عادت کرے کہ ذکر اللہ انسان ہر وقت کرتا رہے. اس کا طریقہ بھی آگے جیسے قرآن کریم کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اشارے میں کوئی بات کا حکم دیا کسی بات کا تو اس کے ساتھ ساتھ آگے کوئی بات کہہ دی تو گویا دوسرے والی بات پر عمل کرو گے پہلی والی بات حاصل ہو جائے گی. پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا تھا، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع اختیار کرنا ہے تو والذین ہم عن اللغو معرضون پر عمل کر لو، لغو سے بچو گے تو حاصل ہو جائے گا. تقوی کا حکم دیا گیا تو اچھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو، تقوی حاصل ہو جائے گا. یہ نہیں کہا کہ یہ اس کا علاج ہے یا طریقہ ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اچھا آگے جو بات ہے اس پر عمل کر لو تو پہلے والی چیز گویا اس کا ایک طریقہ ہوگا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. علماء نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اس لحاظ سے غور کرے کہ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، تو جو فکر یہ تفکر والی عبادت جو اس عبادت کا عادی بن جاتا ہے تو ذکر اللہ کی کثرت کا عادی بن جاتا ہے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، اب بعض لوگ جیسے اکثر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم بس ہی کھا لیتے ہیں، بعض لوگوں کا عجیب حال ہوتا ہے، کچھ غور و فکر ان میں زیادہ ہی پایا جاتا ہے کہ یہ کھانا کیسے ہم تک پہنچا، کن کن مراحل سے گزر کر ہم تک آیا. ایک چاول کا دانہ اگر ہم تک آتا ہے تو وہ کن کن مراحل سے گزر کر آتا ہے، جو ظاہر میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ مراحل، کہ اچھا کسی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اس نے کھیتی کی، زمین کو نرم کیا، اس کے بعد بیج ڈالا، اس میں پانی کا انتظام کیا، جو ظاہری محنتیں ہیں کئی مراحل سے گزرنے کے بعد، کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے یہ چاول کا دانہ ہم تک پہنچا، اس میں سے کتنا کہیں چوری ہوا ہوگا، کہیں پرندوں نے کھایا ہوگا، جس پر ہمارا نام لکھا تھا وہ ہم تک پہنچا ہے. یہ ظاہری اسباب میں اگر ہم دیکھیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اسباب رکھے ہیں، زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت رکھی، سورج چاند کا نظام بنایا، بارش کا نظام بنایا، یہ تمام جو نظر نہ آنے والی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ایک عام چیز ہے، ہونے والی چیز ہے، لیکن ہماری ایک ایک غذا، ایک ایک لقمے میں ایسی ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی شامل ہوتی ہیں. کئی چیزیں ہم ایک لقمے میں کئی چیزیں کھا لیتے ہیں، جس میں چاول کا دانہ بھی ہے اور مختلف چیزیں ہیں، سالن بھی ہے، مسالے ہیں، کہاں کہاں سے کون کون سی چیز جمع ہوئی. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کہ سورج چاند کا نظام نہ ہوتا، پیداوار کا نظام نہ ہوتا، سورج ایسی چیز ہے کہ اگر قریب ہو تو انسان کو جلا دے، مخلوقات کو جلا دے، اور دور ہو تو بہت دور، اتنا دور ہو کہ اس کا فائدہ ہی نہ پہنچے، روشنی بھی آ رہی ہے، گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے نقصانات سے بھی اللہ نے بچا رکھا ہے. مختلف چیزیں، عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان چیزوں میں اگر غور کرنے انسان لگے گا تو پھر ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلامی احکام فضائل تو بہت ہیں، اب کتنا عمل کریں، کیا کیا کریں، آپ مجھے کوئی مختصر سے نصیحت کر دیجئے، کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے اتشبت بھی کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک بات چاہتے ہو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس اس کا اہتمام کر لو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، جو بھی پڑھو، جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن بس لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یہ زبان پر ذکر اللہ جاری رہے. جیسے زبان پر رطوبت ضروری ہے، خشک نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح تمہارے زبان سے کچھ نہ کچھ جاری ہوتا رہے، کچھ نہ کچھ انسان پڑھتا رہے، یہ عادت بنا لے انسان، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تو جب یہ عادت ہو جائے گی تو ظاہر ہے بس اس کے بعد فضائل، ہر طرح کے فضائل انسان کو حاصل ہو گئے، اللہ کا دھیان لگا رہے گا ہر وقت. یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ذکر اللہ ہم کریں، ضرورت ہماری، فائدے ہمارے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بندے کو یاد کرتا ہوں، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، ایک تو یہ کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے. اِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، مجمع کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، فرشتے جو گھیر لیتے ہیں، فرشتوں کا ہر طرف سے احاطہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ، فرشتوں نے اعزاز کے ساتھ جو مجلس کو گھیرا ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جہاں اللہ کی یاد کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں. حفتہم الملائکہ، غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ سب چیزیں، اور اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے سامنے تفاخر کے فخریہ انداز میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے میرا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے ذکر اور میرے بارے میں یہ ان لوگوں میں بات چیت ہو رہی ہے، وہ تذکرہ ہو رہا ہے. تو وہاں فرشتوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں، ان ذکرانی فی ملئن ذکرتو فی ملئن خیر من. تو بہرحال، اور جیسے قرآن کریم میں بھی اس کا ایک طرف اگر دیکھا جائے تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف اس کے بھی معنی بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یاد کرتا ہے، دونوں باتیں ہیں، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا یاد کرتا ہے، فذکرونی اذکرکم، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ کرتے ہیں. جب کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، جو ذکر کرنے والا شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذکر کیا ہوا مذکور، جو ذاکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مذکور بھی بنتا ہے. یہ ظاہر ہے، اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو مختصر سی بات ہے، لیکن ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں کہ ہمارا تذکرہ وہاں پر ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں، کہ یہ مجمع یہاں کینیڈا کے اس علاقے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاکرہ کر رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہیں فرشتوں کے مجمع میں، وہاں پر ملائے اعلیٰ میں ہمارا تذکرہ ہو رہا ہو، ہم کہاں اس قابل تھے؟ لیکن وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں ان انسانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہ جس کو، یعنی یہ بھی ایک ذکر ہی کی ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ کے باتوں کا تذکرہ یہ بھی ذکر ہی کی ایک صورت ہے. ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ انسان، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والی اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں بلند مقام پر حاصل کرنے والا کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں. یہی ذکر کے ساتھ کثرت کی قید، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، مختلف اعمال ہیں، کسی کے ساتھ کثیر نہیں ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، لیکن اللہ کو کثرت سے جو یاد کرتے ہوں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شیء سقالا، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے. انسان لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، آج کل طرح طرح کی دوائیاں ملتی ہیں، پہلے زمانے میں دوسرے اس کے طریقے ہوتے تھے، آگ پر گرم کرتے تھے، اس کو جلاتے تھے اور اس کو اچھی طرح صاف کر لیتے تھے، تو لوہا چمک جاتا تھا، صاف ہو جاتا تھا. فرمایا لکل شیء سقالۃ، ہر چیز کے صفائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کے صفائی کا ذریعہ ذکر اللہ ہے. وہی ہمارا جو پیچھے عنوان چل رہا تھا کہ دلوں میں جب شدت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، دل پر جب ظلمت آ جاتی ہے اور وہ اثر قبول نہیں کرتا، تو اس کا سب سے بڑا علاج ذکر اللہ کی کثرت ہے، سقالۃ القلوب ذکر اللہ. اور ایک اسی روایت میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے نجات دینے کا سب سے قوی ترین بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو یہ ذکر اللہ کے بہرحال فضائل اہمیت تو اپنی جگہ ہیں، اور کثرت سے روایات میں اگر ہم دیکھیں فضائل اعمال جو ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں سب سے زیادہ مفصل عنوان یہی فضائل ذکر کا، اس میں آیات بھی بہت کثیر اور روایات بھی بہت زیادہ، اس لیے کہ ہے ہی ایسی چیز کہ اس کا قرآن ہی نے جب کثرت کثرت کا ذکر بار بار کیا ہے، احادیث میں اس میں کثرت کا ذکر آتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں باتیں بھی اتنی زیادہ اور اس کے فضائل بھی اتنے زیادہ. یہ عموم کے لحاظ سے ہم ذکر دیکھیں، ورنہ اگر ویسے ہی انفرادی طور پر بعض اعمال کی بعض فضیلتیں، وسبحان اللہ تملا المیزان، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأنی ما بین السماء والارض، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کبھی اس میں تھوڑا سا غور کریں، ویسے ہمارے یعنی ایک یقین کی بھی ذرا کمزوری ہوتی ہے، اگر ہم غور کریں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ اگر کام کر لو, دن تھوڑی دیر کا یہ کام ہے, یہ کام اگر کر لو تو تمہیں پورے گھر برابر, گھر جتنا بھر جائے اتنی مقدار میں تمہیں یہ پیسے دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, میں دو منٹ کا کام ہے, میں کر لیتا ہوں, اتنی زیادہ رقم مل جائے گی. ہم اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ دنیاوی چیزوں کی چونکہ ایک اہمیت ہوتی ہے ذہنوں میں, اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جو جملہ عام پڑھ دیتے ہیں نمازوں کے بعد, سبحان اللہ الحمدللہ, کثرت سے پڑھتے ہیں, یعنی کم از کم وہ 33 مرتبہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے سبحان اللہ والحمدللہ, بس اتنی سی بات, سبحان اللہ والحمدللہ تملأني ما بين السماء والأرض, یہ کلمے دو جملے ایسے ہیں کہ یہ آسمان سے زمین تک کا پورا علاقہ انسان کے لیے بھر دیتے ہیں. تملأني ما بين السماء والأرض, سبحان اللہ صرف ایک ہی سبحان اللہ, اس کی وجہ سے پورا میزان عمل نور سے بھر جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان جتنا اس کو اہمیت دے اس کے لحاظ سے ظاہر ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے. ایک سوال عام طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ ذکر اللہ سے, ہم جب ذکر اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ذکر اللہ کا لفظ عام ہے, ٹھیک ہے, اس میں اللہ اللہ انسان کرتا ہے, لا الہ الا اللہ, جو بھی مختلف اذکار ہیں, سب سے اعلیٰ قسم تو تلاوت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر اللہ کی سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ تلاوت ہے. احادیث سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی ثابت ہے, وہ احادیث میں اس کا ذکر ہے, لیکن ایک واقعے کے طور پر احادیث میں تذکرہ ہے, ایک واقعے کے طور پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں کثرت سے زیارت کی ہے, ان کے واقعات مشہور ہیں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ, خواب میں سوال کیا کہ یا اللہ, آپ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا کون سا عمل ہے, کون سا ذکر ہے, کون سی وہ بات ہے جو سب سے آپ سے قریب کرنے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں وہی خواب میں فرمایا کہ جو کلام مجھ سے نکلا ہے, کلام اللہ جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی چیز مجھ سے قریب کرنے والی نہیں ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سوال فرمایا کہ یا اللہ, سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ سمجھ کر ہو تب بھی یا بلا سمجھے ہو تب بھی, دونوں صورتوں میں. کلام اللہ تو کلام اللہ ہے, ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی, وہ کلام اللہ ہے, اس کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, تو ظاہر ہے اس کی قیمت تو اس کی جگہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر کلام اللہ کی اتنی زیادہ جب اہمیت ہے تو ہم باقی اذکار, لا الہ الا اللہ, یا اللہ هو اللہ, یہ جو ہم اذکار پڑھتے ہیں, اس کے اس وقت کو ہم تلاوت میں کیوں نہ لگا لیں؟ مشائخ کے یہاں پر یہ اس میں ذات وغیرہ کے اعمال کیوں بتائے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے, اور آئے تو کوئی اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, لیکن جواب بھی ذہن میں ہونا چاہیے. ہم جب تلاوت کرتے ہیں عموماً تو دھیان عام طور سے متوجہ نہیں ہوتا ہمارا. یہ جو اذکار جو کرائے جاتے ہیں یہ ایک علاج ہے, یہ ایک علاج ہے, اور مشائخ نے اس کو علاج ہی فرمایا ہے. ہر شخص تجربہ کر سکتا ہے کہ جس وقت ذکر اللہ میں مصروف ہوتا ہے اور اس خاص طریقے سے ذکر جب کرتا ہے تو اس میں توجہ زیادہ رہتی ہے اور دل میں زیادہ اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اس کے بعد انسان جب یہ دل میں دھیان ایک مرتبہ پیدا ہو جائے, اسی وجہ سے ابتدائن اذکار کی کثرت بھی کرائی جاتی ہے. بعض مشائخ کے یہاں تو ابتدائی میں 24,000 سے شروع ہوتا تھا اس میں ذات کہ 24,000 کرو, اس کے بعد پھر بڑھاتے بڑھاتے لاکھ سوا لاکھ اوپر چلتا رہتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ قلب جو ہے وہ پوری طرح ذکر سے متاثر ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد تلاوت جب انسان کرتا ہے تو اس کا ایک خاص اثر محسوس ہوتا ہے, اس میں ایک روحانیت اور قوت محسوس ہوتی ہے. ہاں, بعض مشائخ کے یہاں تلاوت ہی کے ذریعے سے تمام مراحل طے کرائے جاتے تھے سلوک کے, لیکن ہر شخص کی اپنی ظاہر ہے کہ استعداد اور حیثیت اور دھیان. عام طور پر تلاوت میں وہ توجہ انسان کی نہیں بنتی جو بننی چاہیے, اور تسبیحات میں بھی بہت سی مرتبہ وہ چیز نہیں پائی جاتی. ذکر اللہ میں زیادہ اہتمام اس کا پایا جاتا ہے, جو ذکر جو مشائخ کے بتایا ہوا ذکر, اس کی بات کر رہا ہوں, ورنہ وہ بھی ذکر اللہ ہے, لیکن اس وجہ سے عام طور پر اس ذکر اللہ کا بھی اہتمام کرایا جاتا ہے تاکہ اس ذکر کے ذریعے سے دل میں اللہ کا دھیان جم جائے, پھر انسان تلاوت بھی کرے, باقی اذکار بھی کرے, تسبیحات درود شریف پڑھتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, تو ان میں بھی انسان کو دھیان لگانے کی عادت بن جاتی ہے. تو یہ بہرحال ایک علاج کے طور پر اس کو اختیار کیا جاتا ہے, اور اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اگرچہ عام طور پر جب پوچھا جائے گا مشائخ سے کہ اچھا میں تلاوت کروں زیادہ یا ذکر کروں, ظاہر ہے اس جواب میں یہ کہنا کہ نہیں تلاوت نہ کرو ذکر کرو, جواب ذرا اچھا نہیں لگتا ہے, اس وجہ سے عام طور سے بتایا نہیں جاتا. لیکن یہ چیز ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ یہ علاج ہے. جب انسان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو اس پر عطر نہیں لگایا جاتا, پہلے اس کو دھویا جاتا ہے, اور دھونے کے لیے کبھی پانی کی ضرورت ہے, کبھی صابن کی, اور کبھی اس سے زائد کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو مختلف جیسا گند ہوتا ہے اس کے لحاظ سے علاج ہوتا ہے. کوئی پوچھے کہ عطر زیادہ اچھا ہے یا صابن زیادہ اچھا ہے, ظاہر ہے عطر کی اپنی جگہ ہے, عطر ہزاروں میں آئے گا, مہنگے قسم کا عود انسان کوئی کسی کے پاس ہو تو ظاہر ہے اس کی قیمت زیادہ ہے, صابن کی کیا قیمت ہے. لیکن جب میل ہوگا یا گند ہوگا یا کپڑے پر گریس لگی ہوئی ہوگی تو اس کے لحاظ سے اس کا علاج اور اس کی دوائی بھی ہوگی. تو ہمارے قلوب کے لحاظ سے بہرحال اذکار کی اپنی جگہ یہ ضرورت ہے, جو مشائخ کے بتائے ہوئے اذکار ہوتے ہیں اس کا اہتمام اپنی جگہ, اس سے زائد اوقات انسان پھر تلاوت وغیرہ دوسری چیزوں میں صرف کر لیں. اب ذکر جو ہے یہ اس کے مختلف اقسام بھی ہیں, تو بس اقسام اور فوائد پر مختصر بات کر کے تاکہ ذکر والا عنوان ہمارا آج پورا ہو جائے. تو یہ اصل تو پیچھے سے ہی چل رہا تھا کہ دلوں کو یہ نرم کرنے والی اور صاف کرنے والی چیز. تو اقسام کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ذکر ایک تو ہوتا ہے ظاہری ذکر, ظاہری طور پر جس کو ہم زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں, عام طور پر ذکر لسانی کہا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے ذکر لسانی, اور ایک ہوتا ہے انسان عملی طور پر اپنے اعمال کے ذریعے سے جو اللہ کو یاد کرتا ہے. مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کہہ دیا, ہاتھ اٹھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے, قیام یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے, رکوع یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. تو اس میں نماز میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, ذکر لسانی بھی زبان سے اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے, ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے, قیام میں کھڑا ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے. تو سورہ فاتحہ جو زبان سے پڑھ رہا ہے ذکر لسانی بھی ہو گیا, زبان سے ذکر ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کر رہا ہے, تو اس کے لحاظ سے یہ عملی طور پر بھی ذکر ہو گیا. تو بعض عبادات وہ ہیں جس میں دونوں چیزیں, نماز ذکر لسانی بھی ہے اور ذکر عملی بھی ہے, عملی طور پر بھی انسان کو اللہ کو گویا یاد کر رہا ہے. اسی طرح حج ہے, دونوں چیزیں ہیں اس میں, پڑھنا بھی ہے, کچھ پڑھنے کی چیزیں بھی ہیں, کچھ کرنے کی چیزیں بھی ہیں. روزہ ہے, وہ صرف عملی ذکر ہے, اس میں زبان سے کچھ بھی نہیں ہے, صرف کرنے کی چیزیں, تو عملی ذکر ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے, یہ عملی طور پر ذکر, یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد کا ذریعہ بنے وہ ذکر ہے. تو روزہ وہ بھی ذکر ہے لیکن یہ عملی ذکر کہلاتا ہے. زکوٰۃ یہ بھی اللہ کی یاد ہی کا ذریعہ ہے, اس کو بھی ذکر کہتے ہیں لیکن یہ عملی ہے. تو بہرحال یہ ظاہری, بہرحال یہ ظاہری شکل ہے ذکر کی, اس کو ذکر ظاہری کہیں گے جو زبانی بھی ہوتا ہے اور عملی طور پر بھی ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ذکر باطنی, جس کو ہم ذکر قلبی کہہ سکتے ہیں. ذکر قلبی کی بھی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان صرف بیٹھے ہوئے اللہ کو دل میں یاد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے, جس کے لیے مشائخ مراقبہ دعائیہ کبھی بتاتے ہیں کہ دل دل میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے, دل دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے. اس کا اپنا فائدہ ہے, اور اس سے ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ انسان پوری طرح متوجہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اسے کہ اب الفاظ ادا نہیں کر رہا ہے تو الفاظ کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس وجہ سے انسان پوری طرح دل سے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب. تو اس کا اپنا ایک فائدہ ہے, جس کو یعنی چاہے وہ مراقبہ دعائیہ کی شکل میں ہو یا ویسے ہی دل دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے طور پر ہو, تو یہ قلبی ذکر کہلاتا ہے. قلبی ذکر کی ایک اور صورت جو اس سے بہتر ہے اور اعلیٰ ہے کہ انسان زبان سے بھی ذکر کرے اور دل میں بھی دھیان ہو, زبان سے بھی ذکر کرے اور دل میں بھی دھیان اس کا لگا رہے, تو یہ ذکر قلبی ذکر لسانی دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ اس سے اعلیٰ والی قسم ہو گئی, یہ اس سے بہتر قسم ہو گئی. اب بہت سی مرتبہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ صرف زبان سے ذکر کا کیا فائدہ, دل اصل تو دل متوجہ ہونا چاہیے, اور دل اصل ذکر تو یہ کہ اللہ کی یاد جو دل میں ہوتی ہے, جب دل میں دھیان نہیں ہے اور یاد نہیں ہے تو پھر صرف زبانی ذکر کا کیا فائدہ, ذہن کہیں اور گیا ہوا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں اور نفل نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن اچھا فرض تو چلو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا پورا کرنا ہی ہے, نفل نماز شروع کی تو ذہن کہیں اور چلے گیا, بس چھوڑو اب نہیں پڑھتا, خاموخا ذہن تو ایسے بھی ادھر ادھر جا رہا ہے, ایسی نماز کا کیا فائدہ. یہ شیطانی دھوکہ ہے. یہ درجات ہیں, ذکر لسانی پہلے درجے میں آتا ہے, پہلے درجے پر انسان جائے گا تو پھر دوسرے درجے پر پہنچے گا ذکر قلبی تک. تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کم درجہ ہے لیکن بیکار نہیں ہے, ہے تو درجہ کم, اوپر والے درجے تک جانا ہے, ذکر قلبی تک بھی جانا ہے, لیکن یہ والے درجے کے بغیر اس درجے تک پہنچ نہیں سکتے. انسان کسی بلڈنگ میں اوپر جانا چاہتا ہے تو سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہے انسان, یا آج کل لفٹ ہوتی ہے, چلو لفٹ ہی استعمال کر لے. تو بہرحال یہ ہمارے لیے جو ہے ذکر لسانی جو ہے یہ پہلا درجہ ہے, یہ پہلا درجہ ہے, اس کو ہم سیڑھی سمجھ لیں, اس کو ہم لفٹ سمجھ لیں, بہرحال اوپر پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہے. ذکر لسانی کا انسان عادی بن جائے, لا یزال لسانک ربا من ذکر اللہ, جب اس کی عادت ہو گئی تو تو پھر انسان ترقی کر کے ذکر قلبی بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور درجہ ہے, لیکن ظاہر ہے درجات کیسے ہوتے ہیں. ہمارے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے تھے تو عشاء کے بعد ان کا ذکر شروع ہوتا تھا تو فجر تک چلتا تھا. عشاء کے بعد ذکر شروع ہوتا تھا فجر تک چلتا تھا. ہمارا تو تقریباً آدھے گھنٹے میں اکثر لوگ ذکر سے فارغ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ظاہر ہے ہمارے قریب کے مشائخ میں بھی ذکر تو طویل ہوا کرتا تھا, پھر اس کے بعد ظاہر ہے انسان انفراد اوقات میں کرتا رہے, لیکن لگاتار متصل عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ذکر. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ عبد القدوس گنگوئی کے بارے میں کہ جن کا ذکر اتنا طویل ہوگا تو ان کا حال کیسا ہوگا. اب ظاہر ہے ہر شخص کی استطاعت بھی نہیں ہوتی کہ اتنا کر سکے, جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی, دماغی طاقت کے لحاظ سے بھی. خود ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ کبھی کبھی تو ان کے صاحبزادے بھی ان کے پاس آتے تھے تو پوچھتے تھے کون ہیں, پہچانتے نہیں تھے کہ کون آیا, اتنا زیادہ مستغرق ہو جاتے تھے ذکر میں. تو بہرحال کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے کچھ تو انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ مجاہدات سے تو گزرنا پڑتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سعید الطائفہ کہلاتے ہیں, ان کا عجیب حال, بعضوں کا عجیب حال ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانے کا, اخفا کا, اپنے آپ کو چھپانا ہے. تو ان کا عجیب حال ہوتا تھا کہ رات کو دیکھا, لوگوں نے دیکھا ان کی چارپائی بہترین قسم کی چارپائی تھی جو بڑی اچھی بنی ہوئی تھی, کسی نے دی ہوگی, بہترین قسم کی چارپائی تھی. لوگ دیتے تھے, بڑا شاہانہ زندگی گزارتے ہیں. تو لوگ وہ لیٹ جاتے تھے, لوگ چلے گئے, اس کے بعد مسجد بند, دروازہ بند, تو ظاہر ہے کسی کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک خادم ایک مرتبہ ساتھ تھے وہاں پر, عام طور پر قریب کوئی ہوتا نہیں تھا, ایک خادم ساتھ تھے. انہوں نے حاجی صاحب نے دیکھا کہ اچھا وہ بھی سو گئے ہیں, تو ابھی تو لیٹے ہی تھے اور سب چلے گئے, مسجد خالی ہوئی, بس لیٹا, لوگوں کو دکھا دیا کہ میں سو رہا ہوں. جب سب چلے گئے مسجد میں گئے اور پوری رات لگے رہے ذکر میں. یہ تو چند ایک مرتبہ کی بات ہے جو انہوں نے دیکھ لیا, ورنہ جو نہیں دیکھے ہوئے حالات تھے وہ کیا کیا ہوں گے. ان حضرات کے یہاں بہت زیادہ اپنے حال کو چھپانا اور اخفا پایا جاتا تھا. کوئی چیز کوئی بات, یہ تو میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اخفا جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا کمال ہے کہ انسان کے اندر کمالات ہوں اور ان کو انسان چھپا دے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو یہ چیز بہت زیادہ ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہر شخص کا, ہر جس کے کہتے ہیں ہر پھول کا رنگ مختلف ہوتا ہے, مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں دیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شان عبدیت جو پائی جاتی ہے, حالانکہ اس پر تو علماء نے لکھا ہے اور اس کی صراحت کی ہے اور مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے کہ تمام انبیاء میں جو کمالات تھے ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے. لیکن بعض لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ اچھا وہ کمال کہیں, وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, یہ کہاں پایا, کہاں نظر آیا؟ اخفا تھا, وہ اخفا تھا. ایک بکری کا گوشت کا ٹکڑا جب ذبح کر دی گئی ہے, بکری گوشت ہے, ایک تو ہے کہ اچھا مری ہوئی بکری ہے, اپنے حالت میں ہے, وہ زندہ ہو جاتی, گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس پہ زہر دیا گیا, پکا دیا گیا, وہ بتا رہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے, مجھے نہ کھائیے, تو احیاء موتا سے تو بڑھ کر ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو اگر ان کے لیے اگر پتھر اتارا جاتا ہے حجر اسود کی شکل میں یا مقام ابراہیم کی جو یہاں جو پتھر رکھا ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ اچھا روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کا ٹکڑا پورا دے دیا گیا, لیکن اس کو جنت والی حالت کے ساتھ نہیں, دنیا کے حالت کے ساتھ, لیکن کہا گیا روضۃ من ریاض الجنہ, میرے مکان سے لے کر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو جو کمالات گوشت انبیاء, لیکن ہمارا اخفا بہت پایا گیا. جنات پہ اگر سلیمان علیہ السلام کو قابو تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر تھا, لیکن اخفا فرمایا. ایک مرتبہ ایک جن نے آ کر پریشان کرنا چاہا, بات کہیں اور نکل گئی ہماری, ایک جن نے آ کر پریشان کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ہٹانے کی کوشش کی, وہ نہیں ہٹا, اس کو پکڑ لیا, ستون کے ساتھ باندھ دیا. پھر فرمایا کہ نہیں, مجھے خیال آیا کہ میرے نبی سلیمان, میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی, وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, مجھے ایسی حکومت دیجئے جو اور کسی کو حاصل نہ ہو, میں اس کو باندھ دیتا کہیں ان سے تقابل کی شکل نہ ہو جاتی, چھوڑ دیا میں نے, ورنہ اگر میں اس کو باندھا ہوا رہنے دیتا تو مدینہ کے بچے صبح اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے, کھیل رہے ہوتے, اس کو تنگ کرتے, لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ اخفا بہت زیادہ تھا. جنات کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, پورے مجمع کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, تنہا تشریف لے گئے تھے, عبداللہ بن مسعود دور تھے, فرماتے ہیں مجھے آوازیں آ رہی تھیں, مجھے یہ فکر تھا کہ اسی طریقے کچھ آپ کو ہو نہ جائے, دل چاہ رہا تھا کہ میں قریب جاؤں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گول ایک احاطہ بنا دیا تھا, اس سے باہر نہیں نکلنا. اگر اس سے باہر نکلے تو پھر وہاں ملاقات ہوگی, اس سے باہر نکلے تو پھر خیر نہیں ہے. بہرحال وہ احاطہ بنا دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے. کچھ آوازیں آئیں لیکن عبداللہ بن مسعود کو اجازت نہیں تھی وہاں جانے کی, بہت اخفا فرمایا اپنے حال کا. بہرحال ہمارے مشائخ کے یہاں اس کا بہت اہتمام ہوتا تھا, کوئی چیز ہو اس کا اخفا فرماتے تھے. تو خیر یہ ذکر کے درجات ہیں, پہلا درجہ ذکر لسانی, اس کے بعد پھر ذکر قلبی, اور اس سے اوپر کا درجہ ہے ذکر حقیقی. انشاءاللہ پھر اس پر کل انشاءاللہ پھر بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.